الرحمن الرحيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة مؤمن کی آیات ہیں اور یہ آیت نمبر سورہ مومن کی 47 ہے. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس پوری سورت میں اللہ رب العزت نے جنت کے دوزخ کے اور آخرت کے مضامین کو بیان فرمایا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ جب لوگ تو معاملہ یہ ہوگا جیسا پیچھے پورا بیان چل رہا ہے کہ لوگ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے اور پیچھے ان کی ذکر ان کی باتیں بھی اللہ رب العزت نے پیچھے بیان فرمائی. اب یہاں یہ صورتحال ہے جس بات کو جس مضمون کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ دوزخ میں جانے کے بعد مکالمہ ہوگا اہل دوزخ کا آپس میں. مکالمہ اس طریقے سے ہوگا کہ دوزخی جو نیچے کے لوگ ہوں گے سرداروں کے علاوہ یعنی مشرکین مکہ جیسے تھے یا بڑے بڑے دوسرے لوگوں کے جو سردار تھے جنہوں نے لوگوں کو اس بات سے منع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانو اور ہماری پیروی کرو, تو ایک طرف وہ بڑے بڑے لوگ ہوں گے جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے اور ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو کہ کسی کے پیروکار ہوتے تھے. تو ان کا آپس میں دوزخیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا. بڑے لوگ چھوٹے لوگ بڑوں سے کہیں گے پھر بڑے کیا جواب دیں گے یہ بیان فرما رہا. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ اور جب آپس میں جھگڑا ہوگا یا بحث مباحثہ ہوگا دوزخ میں فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا تو ضعفا کہیں گے, کس سے کہیں گے؟ کمزور لوگ کہیں گے, ماتحت لوگ کہیں گے, لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ان لوگوں سے کہیں گے جو کہ کون تھے, بڑے تھے, سرداروں سے کہیں گے, اپنے اپنے پیشروں سے کہیں گے, اِنَّا لَكُمْ تَبَعًا ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے تم نے ہمیں مروا دیا, ہم تو پیچھے تمہارے تھے لہذا تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. انا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار کیا اب تم لوگ ہمارے اوپر سے ہٹاؤ گے عذاب کو جو اللہ کا آپ کا عذاب آیا ہمارے اوپر ان کو ہٹاؤ گے؟ اب وہ پیچھے والے تو یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمیں بڑے لوگ لے کے جا رہے صحیح جا رہے, اب پتہ چلا کہ وہی بہر بھٹکے ہوئے تھے, نہ وہ قرآن کو مانتے تھے نہ حدیث کو مانتے تھے, ان کے پیچھے قوم چل پڑی. جب ان کے پیچھے قوم چل پڑی تو خود بھی دوزخ میں گئے, پیچھے پیچھے اپنے پیروکاروں کو بھی دوزخ میں لے گئے. تو نیچے والوں نے چھوٹے لوگوں نے بڑے لوگوں سے کہا کہ ہم تو عذاب میں مبتلا ہیں, کیا تم ہمارے اوپر سے عذاب کو ہلکا کرو گے؟ فَيَقُولُ الزُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، زعفا نے کہا بڑے لوگوں سے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے ماتحت تھے، تمہارے پیچھے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کیا تم اب ہمارے اوپر سے عذاب کو کچھ ہلکا کر سکتے؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو بڑے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے، جو بڑا غرور کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تمہارے سردار ہیں، یہ بڑے ہیں، ہمارے پیچھے چلا کرو، اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، بڑے لوگ کہیں گے ہم خود اس مصیبت میں مبتلا ہیں، تمہارے کس کام کو آئے؟ اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا، یہ فیصلہ کر چکا کہ کس کو دوزخ میں جانا ہے، کس کو جنت میں جانا ہے. اسی لیے دیکھو جو لوگ پیروکار ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آنکھیں کھلی کر کے رکھیں، ہر ایک کی باتوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اپنی عقل بھی انسان کیا نہ کرے، استعمال نہ کرے. اور بہترین چیز عقل استعمال کرنے کی قرآن اور حدیث کا خود مطالعہ ہے. لیکن مطالعہ ضرور کرے، لیکن رہنمائی ان کتابوں سے ضرور لیں جو اس موضوع کے اوپر لکھی گئی کتابیں ہیں، تاکہ آپ کو کوئی انسان بہکا نہ سکے. آج کتنے اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ جاہل پیروں کے چکروں میں پڑے، کوئی جناب پھونک مار کے مسئلہ حل کر رہا ہے، کوئی دو جناب ذکر کی تسبیحیں بنا کر مسئلہ حل کر رہا ہے. ان چیزوں سے مسئلے حل ہوتے؟ اللہ کے نبی سے بڑا کون ہوگا؟ اللہ کے باپ. آپ نے تو یہ کبھی سلسلے تعویز گنڈوں کے دن چلایا آپ نے کہ سارے مسئلے تعویز گنڈوں سے حل ہو جائیں گے. آج گلی گلی لوگوں کا اتنا کمزور ایمان ہے، اتنا کمزور ایمان ہے اس حوالے سے کہ کوئی پیروں کے چکر میں پڑا ہے، کوئی عاملوں کے چکر میں پڑا ہے، کوئی کسی آدمی نے راہ چلتا آدمی، بالکل ہمنڈک سا انسان، اگر دو چار باتیں ایسی بتا دے کسی کو جس کو پتہ چلے کہ اس نے میری کوئی اگلی بات بتا دی غیب کی، اس کے پیچھے مخلوق چل پڑتی کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے پہنچا ہوا. یہ بزرگی کا تعلق ہے غیب کی باتیں بتانے سے. غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں، یہ تو طے شدہ بات. اللہ کے نبی کو بھی غیب کا علم حاصل ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالی نے بات قائم فرمائی کہ غیب کا علم صرف کس کو ہے. آج کوئی لوگ جاتے اور بڑے متاثر ہوتے اس آدمی سے کہ اس نے تو میری فلانی فلانی باتیں بتا دی. ارے بھائی، تکبندی ہے، اندازے ہیں، تخمینے ہیں، صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں، سب ہے. اور نہ یہ کوئی بزرگی کی نشانی ہے، کوئی بزرگی کی نشانی نہیں. دیکھو صحابہ کرام جب اگر امت میں لو، امتیوں کو لو، تو امتیوں میں سب سے نیک لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام. پھر صحابہ کرام میں بھی درجے ہیں مختلف. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک درجہ ہے، حضرت عمر فاروق کا ایک درجہ ہے رضی اللہ عنہ مجمعین. سب امتی، سب صحابی ہیں، سب اللہ کے نیک بندے ہیں، ایک سے ایک پہنچی ہوئی شخصیت ہے. لیکن آپ صحابہ کرام کے حالات میں پڑھ لو، آپ تمام صحابہ کرام کے حالات میں پڑھ لو، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک، کہ مجالے کسی نے وہ کام کیا ہو جو آج ہمارے ہاں لوگ پیر پیر مرید بتا رہے ہیں دوسروں کو، یہ طریقہ ہی نہیں ہے. اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اتباع سنت، سنت کی پیروی. سنت کا لفظ جب بولتے ہیں نا، اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے، حدیث بھی آ جاتی ہے، کیونکہ سنتیں خود کلام پاک کی تشریح ہیں. سنتیں جو ہیں وہ کلام پاک کی کیا ہیں؟ تشریح. تو انسان خود سنتیں پڑھے، خود اپنا مطالعہ کرے، قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے، اپنا علم تازہ کرے. تو کیوں کوئی آدمی اس کو بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے دین کے نام پر؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں نے انہیں بیوقوف بنا دی. میں کیوں بنا دی؟ کیسے بن گئے آپ بیوقوف؟ دین اتنا اور اعمال ہمارے اور ایمان اتنا کمزور کیوں ہے کہ کسی نے ذرا سا قسمت کا حال بتایا اور آگے پیچھے ہو گئی ہے؟ اور یہ تو جب یہ آگے پیچھے ہوں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا. یہ ہے آج آپ دیکھو، میں اس کے علاوہ آپ کیا کہوں گا کہ جہالت ہے، دین سے دوری ہے. کوئی نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے تو اس کے پیچھے ایک مخلوق چل پڑی. کسی نے کہا کہ چاند کے اوپر ہماری شبی نظر آ رہی ہے، دیکھو ہم کتنے بڑے بزرگ ہیں، اس کے پیچھے ایک مخلوق چل پڑی. ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی جناب شبدہ بازیاں دکھا رہا ہے اس کے پیچھے ایک مخلوق چل پڑی کہاں جی بھائی کو بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ سب سے بڑے بزرگ سب سے بڑی شخصیت دنیا میں اللہ کے نبی تھے اور ان کے بعد سب سے بڑا درجہ امت میں وہ صحابہ کرام کا ہے. انہوں نے کس طرح زندگی گزاری, ان کا طریقہ کار کیا تھا. جب ہم اپنے طور پر کوئی محنت نہیں کرتے, مطالعہ نہیں کرتے, تو جس کا دل چاہتا ہے ہمیں اعلی کار بنا کے چلا جاتا ہے, ہم اس کے پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ کوئی گمراہ کر دے تو گمراہ ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مجھ کو سجدے کرنے شروع کر دو تو سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں. کوئی پیروں کے پاس پہنچ جاتا ہے تو قبروں پہ پہنچ جاتا ہے, نظر ماننی شروع کر دیتے ہیں. مردوں سے مدد مانگنی شروع کر دیتے ہیں, مردوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, قبروں پہ جا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں, قبروں سے مانگتے ہیں, اللہ سے نہیں مانگتے, اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ہم تمام بزرگان دین یہ بات لکھتے ہیں کہ جتنی طاقت اللہ نے دعا میں رکھی, جتنی طاقت اللہ نے دعا میں رکھی, اتنی طاقت کسی وظیفے میں نہیں, اتنی طاقت کسی وظیفے میں نہیں. کہ جو ہے نا فلاں موقع پہ یہ پڑھ لو تو فلاں موقع پہ تو یہ پڑھ لو تو فلاں موقع پہ یہ پڑھ لو, اور پڑھتے ہی رہو بیٹھے ہوئے اور کام نہ کرو. کام کب کرو گے؟ صحابہ کرام نے اتنی جنگیں لڑی تو بیٹھ کے وظیفے کرتے رہتے نا, ان کے پاس تو وظیفے بتانے والے موجود تھے. سب سے نبی برحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دیکھو جہاد میں بچ جانا, غزوہ بدر میں بیٹھ کے وظیفے کاٹو, بیٹھ کے ساری مشکل حل ہو جائے گی, کوئی مشکل باقی نہیں بچے گی دنیا کی, ابھی دشمن زیر ہو جائے گا. کیا یہ کام اپنے صحابہ کرام شہید کروائے کہ نہیں کروائے؟ فتح بھی حاصل ہوئی, شکستیں بھی ہوئیں, صحابہ کرام شہید بھی ہوئے, سب کچھ ہوا. یہ اتنے آسان مسئلے نہیں ہیں, یہ اتنے معمولی مسئلے نہیں ہے. طریقہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت پوری کی اور دعائیں بھی مانگی. غزوہ بدر شروع جب ہونے لگا تو رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے, دعائیں کرتے رہے مسجد عریش میں, آج بھی بنی ہوئی ہے مسجد وہاں. بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بس میں یہی تھا, یا اللہ لڑنا ہم لڑنے آ گئے, باقی فتح نصرت تو یا اللہ دینے والے آپ ہیں. تو غزوہ بدر میں فتح ہو گئی, غزوہ احد میں شکست ہو گئی. غزوہ بدر میں ان کے اتنے مار دیے, 70 کے قریب سردار مار دیے, غزوہ احد میں اپنی خود شکست ہو گئی اور اپنے بڑے بڑے لوگ 70 شہید ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ در حقیقت کوئی ہمیں اور آپ کو کیوں بیوقوف بنائے دین کے نام پر. ضرور انسان علماء سے رہنمائی لے, ضرور انسان اللہ والوں سے رہنمائی لے, لیکن ایسے لوگوں سے محتاط رہے جو خلاف شریعت خلاف سنت کوئی بات بتائے اس سے محتاط رہو. اگر کسی نے آپ کو شریعت کے خلاف کوئی بات بتائی, کسی نے آپ کو سنت کے خلاف کوئی بات بتائی, اتنا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ آدمی غلط کہہ رہا ہے, اس نے غلط بات کی, کوئی بیوقوف تو نہ بنایا نا. مثلا میں مثال دے رہا ہوں, مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, ایک مخلوق پیچھے چل پڑی. کسی نے نہیں دیکھا کہ بھائی اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اللہ رب العزت قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہے, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین, قرآن کریم میں. لیکن ایک مخلوق ہے کہ اس شبد باز کے پیچھے چل پڑی اور اپنا بھی ایمان گیا اور نبوت بھی اختیار کر لی, نعوذ باللہ من ذلک. تو انسان اتنا علم رکھے کہ دین کے نام پر اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے, دین کے نام پر اگر کوئی بہانے بناتا ہے, تو آدمی اس کو پکڑ تو سکے. ایک مرتبہ میں پرانی بات بتاتا ہوں, میں بالکل چھوٹا تھا اور پڑھتا تھا دارالعلوم میں, بقرعید کا دن تھا, ہمارے ہاں دارالعلوم میں قربانی کا انتظام ہوتا ہے, تو میں بھی کھڑا ہوا تھا, میرے ساتھ میرے استاد بھی کھڑے ہوئے تھے انتظامات کے بعد. ایک آدمی گزرا, اس زمانے میں ہمارے ہاں سیکورٹی کی طرح نظام بھی نہیں ہوتا تھا, تو ایک آدمی آیا, اس نے گلے میں مالائیں پہنی ہوئی اور پتہ نہیں کیا تھا, جیسے نہیں پیر فقیر ٹائپ ہوتے ہیں, اس طرح کا کوئی آدمی آیا. اور عید کا دن تھا, بقرعید کا, وہ ہم سے کہنے لگا, پتہ نہیں کیا بات کی, بڑے ہنستے مسکراتے ملے اور کہنے لگا آج میں روزے سے ہوں, آج میں روزے سے ہوں, آج میں نے روزہ رکھا. میرے استاد کہنے کی شیطان ہے یہ, یہ انسان بھی شیطان ہے جو میرے استاد نے کہیں گے بقرعید کا دن اس کو روزہ رکھنا تو جائز ہی نہیں ہے عیدین کے دن, اور وہ بقرعید کے ایام دشی میں تھے جائز, کہیں گے وہ شیطان ہے, عید کے دن کیسے روزہ رکھا ہے. تو اب عام آدمی کو جب وہ گلوں میں گلے میں مالا ڈال کر بولے گا دوسرے کہ بڑا نیک آدمی ہے, دیکھو اس کے دن بھی روزہ رکھ کے آ گیا ماشاء اللہ, اتنا بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے. تو کوئی دین کے نام پہ شعبہ بازی تو نہ کرے نا ہمارے حالات کے ساتھ, کہ کل ہم بیٹھے ہوئے کوس رہے ہوں جیسا قرآن کریم میں نقشہ کھینچا کہ بھئی تم نے ہمیں مروا دیا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری عقل کان گئی. تو کرنے کے کام در حقیقت کیا ہے؟ سنت کی پیروی, قرآن و پاک کا مطالعہ, سیرت کا مطالعہ, حدیث شریف کا مطالعہ. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وظیفے طاقتور نہیں ہوتے, وظیفے بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بات نہیں ہے. مطلب محبتین فرمایا کہ بھائی قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ لو, ٹھیک ہے پڑھ لو حفاظت کے لیے. قل یا ایھا الکافرون نکلو تو قل یا الکافرون پڑھ لو حفاظت کے لیے, چلو پڑھ لیے. فلانی جناب یہ حدیث دعا بیان کی کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, کہ جی صبح شام پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف سے محفوظ فرمائیں گے. لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ, کوئی کام دھندا نہیں کرنا, میں وظیفوں پہ زندگی گزارو, یہ تو کہیں نہیں کہا. محنت اپنی پوری کرو, حفاظت کے کام کرو, اللہ سے مدد بھی مانگ لو, ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اپنا تن من دھن ایسے لوگوں کے حوالے کر دینا بغیر کسی علم کے کل پچھتانا پڑے, یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مصیبت میں مبتلا ہوں گے اگر کوئی ان کو غلط آدمی مل گیا, غلط راستے پہ لے چل پڑے گا. وقال الذین فی النار لخزنت جہنم, اللہ تعالیٰ دوزخیوں کا حال بیان فرما کہ دوزخیوں کا حال اتنا برا ہوگا, اتنا برا ہوگا کہ کہیں گے وہ لوگ جو دوزخ میں ہیں, لخزنت جہنم, جہنم کے داروغہ سے, جو جہنم کا ذمہ دار ہوگا, داروغہ ہوگا, اس کو کہیں گے ادعو ربکم, اپنے رب سے دعائیں مانگو, ادعو ربکم, اپنے رب سے دعا کرو, یخفف عنا یوما من العذاب, ایک دن کے لیے ہمارے اوپر عذاب ہلکا کر. کافر لوگ یا جو لوگ دوزخ میں پڑے ہوں گے وہ اللہ تعالی وہ اس جہنم کے داروغہ سے کہیں گے ہمارے لیے دعائیں مانگو کہ ہمارے اوپر سے کچھ عذاب ایک دن کے لیے کم ہو جائے. قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات, جہنم کا داروغہ کہے گا کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے تمہارے رسول واضح نشانی لے کر, تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانی لے کر نہیں آئے تھے, کیا تم نے اپنے رسولوں کے کلام کو پڑھا نہیں, کیا آپ نے اپنے رسول اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا, آپ نے اپنے رسولوں کی تعلیمات کو نہیں پڑھا, اس میں تو صاف لکھا ہوا. اس سے یہ بات کیا پتا چلتی ہے کہ ضرور انسان اپنا علم بڑھائے, آدمی اپنی تعلیم بڑھائے, آدمی اپنا مطالعہ بڑھائے, اور ضرور علماء کے پاس بیٹھے ان سے علم ضرور سیکھے, لیکن اگر علماء میں کے نام پر بھی کوئی غلط آدمی آ گیا آپ اس کو پکڑ تو سکے کہ کون انسان غلط بات کہہ رہا ہے, کون کسی انسان کو بیوقوف بنا سکتا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالو, وہ جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ کہیں گے ولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات, کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول واضح نشانی لے کر نہیں. قالوا بلا, وہ کہیں گے ہاں آئے تھے. قالوا فدعوا, جہنم کے داروغہ کہیں گے فدعوا, تو جاؤ تم اپنے ان لوگوں کو پکارو جن کے پیچھا کے بند کر کے چلا کرتے تھے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اور کافروں کی پکار سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہوگی, صرف آوازیں نکالتے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دیکھو دین کے معاملے میں ویسے بھی ہمارے ملک میں جہالت عام ہے, دین کے معاملے میں بھی اتنی ہی جہالت. کیا وجہ ہے کہ ہمیں پیچھے چلنے والے لوگ اس طرح کے مل جاتے ہیں, ہر ایرا غیرا کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, اب 12 ربیع الاول ابھی گزرا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک یقیناً اس پوری امت کے لیے, اس پورے زمانے کے لیے, قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑی سعادت سے کم نے. اب لوگ اس کی خوشیاں منا رہے ہیں. اب وہ کام کر رہے ہیں جس کو قرآن اور حدیث میں دور دور کوئی اجازت نہیں ملتی. اتنا پیسہ بہایا جا رہا ہے جس کی دور دور کوئی اجازت نہیں. اتنے ہی پیسوں سے انسان کسی ضرورت مند کسی امتی کی کوئی ضرورت بھی پوری کر سکتا تھا. کوئی ضرورت پوری ہو سکتی ہی نہیں ہو سکتی. پھر میوزک اس میں، ڈانس اس میں، مردوں عورتوں کے مخلوط اجتماعات اس میں، عورتوں کے بے پردہ اجتماعات اس میں، کون سی خرافات ہیں جو ہم نکل رہے سنت کے نام. اگر ذرا سا بھی علم ہوتا حدیث کا قرآن کا تو کبھی یہ مخلوق یہ کام کرنے والی تھی نہیں. اس بارہ ربیع الاول کا یا ربیع الاول کے مہینے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے جو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے طریقوں کو اپناتا ہے نا. آج کل ہمارے ہاں لوگوں کو کھلاڑیوں سے محبت بہت ہوتی ہے، تو اس کے جیسے کپڑے پہنیں گے، اس کی جیسی شرٹس پہنیں گے، اس کے جیسے بال بنائیں گے، ٹھیک ہے نا جی. بہت سارے بےچارے ناقمت اندیشوں کو اداکار گلوکاروں سے محبت ہو جاتی ہے، تو ان کی باتیں کریں گے، ان کے جملے بولیں گے، ان کے لباس کو پہنیں گے، ان کے طور طریقوں کو اپنائیں گے. یہی ہوتا ہے نا. اور ہمارے ہاں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو یہ کون سی محبت ہے کہ ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہوں؟ یہ کون سی محبت کی قسم ہے کہ اپنے محبوب کی کوئی بات نہیں ماننی؟ نہ ان جیسے لباس پہننا، نہ ان جیسی زبان بولنی ہے. اور جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے وہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آئے. اسی لیے کہتے ہیں حدیث شریف جو ہے یہ تشریح کلام پاک کی. اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے کہ آپ قرآن پاک اس امت میں بھیجا، آپ اس کی تشریح کرو. اس قرآن کو پڑھنے کی تو توفیق ہے نہیں جو کہ میرے آقا کے اوپر نازل ہوا، میرے آقا جس کے معلم تھے اس کے تو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، نہ ان کی سنتوں کے اپنانے کی توفیق ہوئی، اور نہ اپنے آقا کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق ہوئی کہ سیرت میں کیا لکھا. تو محبت ہے، تو یہ محبت ہے. تو کون سی محبت کی قسم ہے یہ جس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی سیرت کیا، جس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی تعلیمات کیا، جس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کے طور طریقے کیا، کچھ نہیں پتا. وہ محبت ہے. وہ ٹھیک ہے، محبت ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے محبت ہے، لیکن دنیا کے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو کہ در حقیقت حدیث شریف میں منع. تو پیچھے چلے کس کے؟ اپنے رسول کے پیچھے پر چلے کہ دوسرے لوگوں کے پیچھے چلے؟ رسول کو تو چھوڑ دیا. اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، ربیع الاول کا اگر سبق ہے تو وہ سبق ایک دن کا نہیں ہے، بارہ ربیع الاول کا سبق نہیں ہے، ربیع الاول کے مہینے کا سبق نہیں ہے، وہ بارہ مہینے کا سبق ہے، ساری زندگی کا سبق. وہ سبق کیا ہے کہ مرتے دم تک اتباع سنت کی کوشش کرو. یہ ہے محبت، یہ ہے طور طریقے جس میں ہمارے صحابہ کرام نے بڑے بڑے لوگوں کی، بادشاہوں کی پرواہ نہیں کی، بادشاہوں کے آگے بھی اپنے رسول کی سنتوں کو انہوں نے رکھا ہے اپنے ہاتھوں میں. یہ ہوتی ہے محبت رسول، کہ کسی قیمت پر اپنا جو ہمارے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقوں کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑا. یہ اصول، اس کو محبت کہتے ہیں. دوسرا سبق وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ. محبت تو ہمیں بہت ہے لیکن پتہ کچھ نہیں کہ آپ کی زندگی کیسے، مکی زندگی کیسے گزری، مدنی زندگی کیسے گزری، کتنے غزوات کیے، کیا آپ نے قرآن پاک کی تعلیم کس طرح دی صحابہ کرام کو، کون کون سی باتیں ارشاد فرمائی، کچھ نہیں. آج ہمارے بچوں کو کچھ نہیں پتا سیرت کے حوالے سے، ہمارے بڑوں کو نہیں پتا سیرت کے حوالے سے. مکی زندگی میں کیا زندگی مراحل گزرے، مدنی زندگی میں کیا مراحل گزرے. تو بھائی یہ جب تک ہمارے پاس اپنا خود محنت اور علم حاصل نہیں ہوگا تو دوسرا انسان تو پھر ہمیں بیوقوفی بنائے گا. اور اللہ سے پناہ مانگو کہ کبھی ایسے انسان کے پیچھے چلنے کی نوبت نہ آئے کہ ہم کل بیٹھ کر افسوس کریں کہ ہم کن کے پیچھے چلے تھے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کی، والذین آمنوا. میں بات دعا کی کر رہا تھا، دعا انتہائی طاقتور چیز ہے، دعا جو ہے انتہائی طاقتور چیز ہے، وظیفوں سے زیادہ طاقت کس کے اندر ہے؟ دعاؤں میں. علماء نے یہ بات لکھی کہ وظیفے، وہ قرآن اور سنت کے وظیفے، وہ تو ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ دعا. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اب ہم لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یاد رکھو ہمارے جو اعمال ہیں، اگر کوئی انسان سود کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. ایک درہم بھی کوئی انسان سود کا کھا لے تو 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کوئی لقمہ حرام کھا لے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کسی دوسرے کا حق مار لے، دوسرے کا مال دبا لے کسی بھی حوالے سے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حرام لقمہ حلق سے اتر گیا، غیر مذبوحہ جانور، صحیح طریقے سے سلاٹڈ جانور نہیں تھا اسلامی طریقے سے، اس کا گوشت کھا لیا، اس انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ماں باپ کے نافرمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کے اسباب ہمارے ساتھ لگے ہوئے، اس کے ساتھ اسباب، ہم ان اسباب کو ختم کریں. یہ ایسا ہے جیسے کوئی انسان دوا کھائے اور ساتھ میں بھرپور بے احتیاطی بھی کر رہا ہو، تو دوا اثر نہیں کرتی. اب آپ ڈاکٹر کو برا بنا کہو یا دوا کو برا بنا کہو، قصور دوا کا نہیں ہوتا، قصور اپنا. تو ہماری اگر دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے اپنے اعمال. اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت چلتے پھرتے دعائیں مانگیں. اور سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا کے کچھ مواقع بیان فرمائے، ان میں سے ایک موقع ہے فرض نماز کے بعد کی دعا. فرض نماز کے بعد کی دعا یہ اللہ تعالیٰ بہت قبول کرنا. اذان کے بعد کی دعا، جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، جب یہ دعا پڑھ کر فارغ ہوں، اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ اذان کے بعد والی کی دعا کرو، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، یہ والی پوری دعا پڑھو. حدیث شریف میں فرمایا کہ سل تعطا، دعائیں مانگو، سوال کرو، تعطا دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ سے. کہ قبولیت دعا کا وقت، کیونکہ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد کی دعا، یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں. ہمیشہ دعا اللہ کے نبی نے ہمارے لیے مانگی، یہ دعا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتے ہیں، اور الفاظ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا کر دیے کہ دیکھو یوں مانگنا تاکہ بعد میں پتہ چلے تمہیں مانگنا نہیں آ رہا، تو دیکھو یہ الفاظ مانگ لینا. تو جب ہم دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتے ہیں اذان کے بعد کی دعا، تو وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کریں گے تو ساتھ میں تمہاری دعا بھی قبول ہوگی، وہ دعا رد نہیں ہوتی. یہ قبولیت ہے دعا کا. تیسرا وقت آخر شب کی دعا، آخر شب میں تہجد کے بعد کی دعا. کسی کو اللہ توفیق دے تہجد میں اٹھنے کی، سبحان اللہ، ایسی عبادت ہے کہ جس کی کوئی شمار نہیں. یہ وہ نفلی عبادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کا عادی بنائے. اس وقت کی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماتا. لیکن کوئی آدمی اگر تہجد نہیں پڑھتا لیکن درمیان رات میں آنکھ کھل جاتی ہے نا، کبھی واش روم جانا پڑ جاتا ہے، کبھی پیاس لگ جاتی ہے، کبھی ویسی آنکھ کھل جاتی ہے، تو فرمایا کہ ایسے موقع پر اتنا کر لیا کرو کہ یہ دعا پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. چوتھا کلمہ رب اغفر لی پڑھ لو، پھر دعا مانگو اللہ سے، مانگتے رہو دعا. ٹھیک ہے تہجد نہیں پڑھی، ہمت نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، فرض نہیں ہے، پڑھ لو تو بہت اچھا، نہیں پڑھو چلو ثواب سے تو محرومی ہے، لیکن دعا تو مانگ سکتے ہو. دعا کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں، مانگو تو اللہ قبول کرنا ہے. ہم خود اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق نہیں بڑھاتے، ہم خود اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، دوسروں سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے مانگو، ہم کیوں نہیں مانگتے بھی؟ ہمیں کوئی پابندی لگائی اللہ تعالیٰ نے؟ کسی بندے کو اللہ نے منع کیا کہ بھائی فلانا آدمی کو پرمیشن ہے، فلانے کو پرمیشن نہیں ہے، بھائی اس کے بعد دعا مانگنے کا لائسنس ہے، اس کے بعد دعا مانگنے کا لائسنس نہیں ہے؟ لائسنس تو نہیں اللہ نے دیا ہوا نا دعا کا، ایک کیا ہے، ایک اعلان عام ہے، اعلان عام ہے رب ذوالجلال کی طرف سے، جس کا دل چاہے میرے سے مانگو، کوئی پابندی نہیں. پوری بنی نوع انسان دنیا کے کسی خطے میں بسنے والے انسان کے لیے، لیکن ہم دوسرے سے کہتے تم مانگو دعا، پر ٹھیک ہے کہہ دیا دوسرے سے، لیکن اپنے سے کیا فارغ ہو گئے، اب ہمیں خود نہیں مانگنی دعا. اپنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوا. اور دیکھو یہ خاص خاص مواقع ہیں مدعا کے، یہ تو ہے، لیکن میں اپنے حضرت کی بات آپ کو بتاتا ہوں. میرے حضرت اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے چلتے پھرتے دعا مانگا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ ہر آدمی اس کا تجربہ کر لو کہ جب آپ کو کسی معاملے میں اللہ سے مانگنے کی توفیق نصیب ہو جائے نا، اور بس آپ مانگنا شروع کر دو اللہ سے، نہ جگہ کی قید ہے، بس بیت الخلا میں نے بہانہ حالت میں نے صحیح طریقے سے چلتے پھرتے گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے میں دعا مانگتے جا رہے ہیں، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ یہ کام کر دے. کوئی ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، کوئی قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، کوئی مسلح پہ بیٹھنا ضروری نہیں، کوئی مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں، بس چلنا ہے چلنا ہے، مانگ رہے ہیں، اللہ تو مسرت دینے والا ہے. لیکن مانگنے میں کسر نہ کرو. ادعونی استجب لکم، تم میرے سے دعا مانگو. ادعونی استجب لکم، تم میرے سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، وعدہ اللہ. اور میں نے یہ بات اپنے بھائیوں کو بھی پہلے بھی عرض کی تھی، دوبارہ بات عرض کرتا ہوں، جس چیز کے اوپر آپ خوب دعائیں مانگو اور کام نہ ہو، کام نہ ہو، تو کبھی دل نہ چھوٹا کرو. آپ یہ کہیں میں نے تو بہت مانگا ملا نہیں، کوئی بات ہو، یقین جان لیجئے گا اس بات کو، یقین جان لیجئے گا کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کہ من جانب اللہ قبول نہ ہونے میں خیر، یہ دعا کی برکت ہے، یہ دعا کی برکت ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم انسان ہیں، ہمیں مستقبل کا نہیں پتا، غیب کا نہیں پتا، کہ جب ہم ایک چیز کو مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، نہیں مل رہی وہ چیز، نہیں قبول ہو رہی دعا، آپ یقین جان رکھو اس بات کو کہ اللہ کی طرف سے اس دعا کے قبول نہ ہونے میں کیا ہے، خیر ہے. بے شک آپ کو کبھی پتہ چل جائے گا، بعد میں کبھی نہیں پتہ چلے گا. اور یہ بھی وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتے، تو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے اسے، وہ دعا رائے گا نہیں جاتی، بیکار نہیں گئی، یہ نہ سمجھنا بیکار گئی. نمبر ایک، کبھی تو اللہ تعالیٰ وہی چیز دے دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسری بہت ساری چیزیں دے دیتے ہیں. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ آپ کا کوئی بچہ ہے چھوٹا، وہ ضد کر رہا ہے، گلا اس کا خراب ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا بیمار ہے، آپ کو معلوم ہے میں اس کو کولڈ ڈرنک نہیں دے سکتا، اس کو آئس کریم نہیں دلوا سکتا، اس کو بازار کی فلانی فلانی چیزیں جس میں کھٹاس ہوتی ہے یہ چیزیں نہیں دلوا سکتا، اب وہ ضد کیا جا رہا ہے آپ سے. اب آپ کا بھی دل برا ہو رہا ہے کہ میں بچے کی خواہش پوری نہیں کر پا رہا، اس لیے کہ بچے کے لیے نقصان دے، لیکن آپ اس بچے کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کھلونے دلا دیتے ہو اور 10 چیزیں دلوا دیتے ہو، لیکن بچے کے دل میں بات رہتی کہ باپ نے ماں نے مجھے فلانی چیز دلوائی نہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کیا کیا دلوا رہا ہے باپ اس کو. اس طرح اب سمجھ لو بات کو کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دے رہے تو کسی وجہ سے نہیں دے رہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے اس پر کیونکہ مانگ رہا ہے اللہ سے، وہ اب اللہ تعالیٰ دے نہیں رہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کیا دے رہے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں، کیا کیا دے رہے ہیں آپ، کیا کیا آپ کی خواہشیں جو آپ نے مانگا بھی نہیں بعض اوقات وہ بھی مل رہا ہوتا. اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ یہ دیتے ہیں نہ وہ دیتے ہیں، بلکہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں، کہ بندہ آخرت میں آئے گا تو اس کو میں یہ دوں گا اس لیے کہ میں نے اس کے دنیا کی فلانی خواہش کو پورا نہیں کیا. اللہ سے تعلق بڑھائیں. اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں, وہ دعا رائے گا نہیں جاتی, اور اللہ پھر غلط چیز بھی نہیں آتی کہ مانگنے کی برکت ہوتی ہے. ہم بعد میں کبھی پتہ چلتا ہے اس پر جو چیز مانگ رہے تھے اگر ہو جاتا تو دیکھو کیا ہو جاتا, کیا خرابی ہوتی. دیکھو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا, کتنا فائدہ ہو گیا. اس لیے یہ ہے دعا کی برکات, اللہ سے مانگنے کی برکات. اس لیے ہمیشہ اپنا تعلق اللہ سے بڑھائیں, ہر کام سے پہلے, ہر کام سے پہلے یہ دعا کر لیں, مختصر سے لفظوں میں دعا مانگ لیں, یا اللہ مجھے صحیح راستے کی ہدایت فرما دے, صحیح کام کی ہدایت دے دے, یا اللہ صحیح فیصلہ کروا دے. اتنی دعا مانگ بعض اوقات مرحلہ آتے نا, کروں کا نہ کروں, یہ کروں کا نہ کروں, یہاں جاؤں کہ نہ جاؤں, یہ عمل ہوں کہ نہ ہوں, بس اللہ سے مانگو یا اللہ میرا صحیح فیصلہ فرما. بات بات پہ مانگو اللہ سے. جب انسان اللہ کے ساتھ رابطہ بڑھاتا ہے کوئی انسان کو بہکا نہیں سکتا. اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تمام یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کامل نصیب فرما. تمام مرحومین کی یا اللہ مغفرت فرما. غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرما, کامیابی عطا فرما, ان پر سے تکلیفوں کا خاتمہ فرما. یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان کی طاقت کو ملیمیٹ فرما. یا اللہ ان کی طاقت کو ملیمیٹ فرما. مسلمانوں کی عزت آزادی شوکت عطا فرما. یا اللہ جتنے حاضرین یا حاضرات موجود ہیں, یا اللہ سب کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. تمام سب کے لوگوں کی مشکلات کو دور فرما. سب کو حاضرہ کی عافیت نصیب فرما. ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. فسق و فجور سے, نافرمانی والی زندگی سے, معصیتوں والی زندگی سے, گناہوں والی زندگی سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.